کوئی چیلنج ہی نہیں تھا. اب دین پہ عمل کرتا ہوں تو سزا بھی بہت ہے, چیلنج بھی بہت ہے. اب وقت نہیں آیا کہ دین پہ عمل کر لوں جس کے نام پر ساری سزائیں مل رہی ہیں, جس کے نام پہ سارے چیلنج اٹھانے پڑ رہے ہیں. یہ تو اب وقت ہے کہ بھائی اب آئے انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھے میرے اور اس دین کے اندر فاصلہ کہاں رہ گیا ہے, کمی کہاں پر ہے. اور یہ وہ کام ہے جو ہمیں پوری قوم کی سطح کے اوپر سوچ لینا چاہیے. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی سازشیں بھی سمجھ میں آئیں گی, مقابلے کا طریقہ کار بھی سمجھ میں آئے گا, اور وہ کبھی بھی ہمارے لیے صحیح منصوبہ نہیں بنا پائیں گے. اور اس کے اثرات بے انتہا ہیں. کچھ عرصے پہلے ایک بندے خدا سے میں ملا جو کچھ مصیبتیں جھیل کر آیا تھا کہیں سے. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان میں اگر کسی کو پریپیئر رہنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ مسائل میرے ساتھ بھی آ سکتے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے. اچھا میں نے یہ سوال بہت دفعہ لوگوں سے کیا ہے. ایک زمانے میں ایران میں تھا, صدام کا دور تھا, تو صدام کا جو مشہور معروف جیل تھا ابو غریب, اس میں رہے ہوئے کچھ بندے وہاں سے بھاگ کر ایران آئے تھے. اتفاقا میں بارڈر سٹیز میں تھا کہیں پہ, تو وہ جیسے انہوں نے عراق کی بارڈر سے نکل کر ایران میں کراسنگ کی تو وہ ہمارے کچھ دوستوں کو پتا تھا, انہوں نے بھی ان کو بلا لیا دعوت وغیرہ کے اوپر. تو وہاں پہ ایک بندہ مجھے ملا کہ جو تقریباً 4 سال ابو غریب میں رہ چکا تھا, اور ایک بندہ ملا جو تقریباً 10 سال رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, جو 4 سال والا تھا وہ تھوڑا سا زیادہ باتیں کرتا تھا, جو 10 سال والا تھا وہ تو خیر بات ہی نہیں کرتا تھا بےچارا. تو وہ جو 3-4 سال رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اندر زندگی گزرتی کیسے ہے. کہنے لگا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی کس چیز کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے؟ کہنے لگا خدا پہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, قیامت پہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ خدا اور قیامت پہ عقیدہ اس وقت کام کیسے آتا ہے؟ کہنے لگا ہر چیز اپنے بارے میں, واقعے کے بارے میں, زندگی کے بارے میں شک میں ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا شام تک زندہ ہے یا نہیں ہے. آپ کو ہر چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے. آپ صبح سے شام تک پٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں. آپ اپنے ذہن کے اندر سوچتے ہیں بھائی میں کیوں پٹ رہا ہوں. کہنے لگا اگر یہاں عقیدہ مضبوط ہو سب کام آسان ہے, پھر ہر چیز آسان ہے. پھر وہ قطعا نہیں ہو سکے گا جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے, وہ نہیں کریں گے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر عقیدہ کمزور ہوا پھر مسائل بہت زیادہ ہیں. کہنے لگا پھر مسائل بہت زیادہ ہیں, پھر مصیبتیں بہت ہیں, پھر ہر چیز تنگ کرتی ہے, ہر چیز تنگ کرتی ہے. قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ابھی مثلا میں اگر آپ کے سامنے کہوں بھائی یہ جو مصیبتیں ہمارے سامنے گزر رہی ہیں, مسائل ہمارے سامنے گزر رہے ہیں, اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہماری قوم عقائد پہ محنت کرے. کوئی سننے والا یہ کہے گا کہ بھائی یہ تو دشمن تو بڑبڑ کے حملے کر رہے ہیں اور یہ ہمیں کلاسوں کے اندر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہمیں اجروں کتابوں کے اندر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں سب سے پہلے ہی دیکھنا پڑے گا جو اہل بیت تھے وہ اپنے ماننے والوں کی تربیت کیسے کرتے تھے, وہ انہیں کس سمت میں لے کے جاتے تھے. اب مثال کے طور پر کیا یہ کوئی کم بات ہے یا اس میں کسی کو شبہ ہے کہ شب عاشور انہوں نے نماز پڑھی اور قرآن کریم کی تلاوت کی, اسلحے کی تیاری بھی کی. شب عاشور اسلحے تیار ہو رہے تھے لیکن عالم یہ تھا کہ خیموں میں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ کیوں کیا؟ کل کا دن امتحان کا دن تھا, ان کو پتا تھا کل کے دن معنویت کی ضرورت ہے. اگر وہ معنوی طور پر مضبوط نہیں ہوئے, اپنے عقیدے کے اندر مضبوط نہیں ہوئے, کل کی مصیبت نہیں جھیل پائیں گے, مشکلیں بچ جائیں گے. ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. یہ جو ہم مسائل دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ کم نہیں ہے انسان کے لیے. انسان کی طاقت اور توانائی میں, جذبات کے اندر, انسان کے احساسات کے اندر ٹھیک ٹھاک ضرب ہے, کاری ضرب ہے کہ انسان ہر روز کسی کی شہادت کی خبر سن رہا ہے, ہر روز کسی کی محرومیت کی خبر سن رہا ہے, اور اس کے پیچھے وہ ساری داستانیں جو اس سے ملحقہ تشکیل پا رہی ہوتی ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہوتے ہیں, عورتیں بیوہ ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ بے سرپرست ہو رہے ہوتے ہیں, یہ ساری کہانیاں داستانیں سب کو سننے میں آ رہی ہیں. یہ ایک انسان کے جذبات, احساسات اور اس کے نفسیات کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. اور اس کے نتیجے میں میں نے عرض کیا تھا یہ یا تو ڈس بیلنس ہو جائیں گے یا بے حس ہو جائیں گے. اور کب ان دو حالتوں سے باہر آ کر معتدل رہیں گے اور وہ کام کریں گے جو ان کو کرنا چاہیے؟ جب ان کے عقیدے مضبوط ہوں گے, جب ان کے اندر وہ الہی بصیرت ہوگی. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا وہ الہی بصیرت بنتی کیسے, بصیرت کسے کہتے ہیں اور بصیرت بنتی کیسے. اجمالاً میں نے بصیرت کے سلسلے میں عرض کیا چند نکات اس سلسلے میں اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد. اللہم
صل علی محمد وآل محمد وعجل
فرجہم. یہی میں غم کے عنوان سے بھی عرض کرتا چلوں, چونکہ ظاہر ہے آج اس کو اختتام پذیر کرنا ہے. اہل بیت کے چاہنے والے غم اٹھاتے تھے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم تھے. البتہ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو غم اصلا ہوتا ہی کیوں تھا, کہ بھائی وہ بصیرت پہ تھے, ان کے لیے سارے معاملات کھلے ہوئے تھے, اصلا ان کے غم کی نوعیت ہی کچھ اور تھی, ان کے غم کی کیفیت ہی کچھ اور تھی, جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے بات. یوں سمجھ میں آتا ہے, ظاہر ہم سمجھ نہیں سکتے مکمل طور پر, لیکن اشارتاً جو سمجھ میں آتی ہیں چیزیں وہ یہ ہے کہ اصل ان کی غم کی کیفیت یہ نہیں تھی کہ مجھ پہ غم کیا آ رہا ہے, ان کے غم کی کیفیت یہ تھی کہ جو میرے اطراف میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان پر کیا غم آ رہا ہے. ان کے غم سے غمگین ہو رہے تھے, نہ کہ اپنے غم کے اندر غمگین ہو رہے تھے. یعنی مثلا اگر امیر المومنین کو غم لاحق تھا تو اس کا غم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کا غم تھا میرے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کس مصیبت سے گزر رہا ہے. آپ جگہ جگہ اسی بات کو دیکھیں گے, اور جگہ جگہ آپ ان تمام معاملات کے اندر دیکھیں گے کہ دوسروں کے غم میں غم کھا رہے ہیں, نہ کہ اپنے غم کے اندر غم لے رہے ہیں, دوسروں کے غم میں غم کھا رہے ہیں. مثلا اگر سید الشہداء اپنے فرزند کو زمین کے اوپر گرتا دیکھ رہے ہیں اور ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے نانا تمہیں پانی پلائیں گے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بچے کی پیاس کے غم میں غمگین ہو رہے ہیں, دوسرے کے غم میں غمگین ہے, نہ کہ اپنے غم کے اندر غمگین ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ایک عجیب صورتحال ہے. مثلا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماں اپنے کسی بچے کو دیکھتی ہے اور جو غم بچے پہ گزر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ غم ماں کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کیفیت ہوتی ہے. لہذا اسی کے ساتھ اشارتاً عرض کرتا چلوں, اگر آپ غم اٹھا رہے ہیں تو آپ مطمئن رہے گا آپ کا امام اس سے زیادہ غم اٹھا رہا ہے, وہ اس سے زیادہ غم اٹھا رہے ہیں, کیونکہ آپ سب کے غم کو احساس نہیں کر پائیں گے, ان کا وجود مطہر سب کے غم کو احساس کر رہا ہوگا. میں نہیں جانتا آپ کیا غم اٹھا رہے ہیں, میں نہیں, مجھے نہیں معلوم یہاں پہ اگر مثلا چند سو افراد بیٹھے ہیں تو ان کے غم کیا کیا ہیں, لیکن وقت کے امام کو تو پتا ہے, وہ تو ان تمام غموں کو سہ رہے ہیں, وہ ان تمام کو برداشت کر رہے ہیں, علم لدنی ان کے پاس ہے, ان کو سب کو معلوم ہے. اس وجود پہ کیا گزرتی ہے واقعا ہم نہیں جانتے. اب وہ اس کو کس طرح سے تربیت کرتے تھے, اپنے ماننے والوں کو کس طریقے سے لے کے چلتے تھے, مثال کے طور پر کبھی ان کو ان کے سامنے حقائق کو بالکل آشکار کر دیتے تھے بصیرت دینے کے معاملے میں. یعنی کبھی کوئی ایسا امتحان آنے والا ہے, اس امتحان کو جھیلنے کا صرف ایک راستہ ہے ان کو بصیرت ملے, اور انہوں نے کوئی ایسا امتحان پاس کر لیا ہے کہ اب ان کو بصیرت ڈائریکٹلی ملنے والی ہے. یہ شب عاشور ہے, کل ایک امتحان ہونے والا ہے, وہ امتحان بغیر بصیرت کے حاصل پورا نہیں ہوگا, اس امتحان میں پاس ہونا ممکن نہیں ہے بغیر واضح ترین بصیرت کے, اور یہ واضح ترین بصیرت حاصل کرنے والوں نے اس بصیرت کو لینے کا امتحان پاس کر لیا ہے. جب چراغ بجھ گیا اور لوگ امتحان میں کامیاب ہو گئے, اب انہوں نے جو بصیرت اس وقت تقاضا کر رہی تھی کہ مل جانی چاہیے اپنے ماننے والوں کو دے دی, کہا دیکھو کل یہ ہونے والا ہے, اور جب یہ ہوگا نا تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا, جب تم یہاں پہ گرو گے اس کے بعد تمہارا انجام یہ ہوگا, تم اس طرح جنت میں جاؤ گے, تمہیں اس طرح خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا, تمہیں اس طرح اللہ کے رسول ملیں گے. یہ ساری بصیرت کیوں دی جا رہی ہے؟ کل کا امتحان بغیر اس بصیرت کے ممکن نہیں ہے کہ پاس ہو جائے. اچھا یہ بصیرت کس کو دی جا رہی ہے اور مفت میں دی جا رہی ہے؟ نہیں, مفت میں نہیں دی گئی ہے, انہوں نے امتحان بہت سارے گزار لیے ہیں. بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے, بصیرت ایک انعام ہے, کچھ لوگوں کو ملے گا, ہر ایک کو بصیرت نہیں مل پائے گی. میں چاہوں بغیر کسی محنت کے بصیرت مل جائے مجھے, نہیں ملے گی. کب ملے گی؟ جب میں خاص امتحان گزار لوں گا تب مجھے بصیرت مل جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جن حوادث سے میں اور آپ گزر رہے ہیں ایک اعتبار سے بہت بڑا انعام مل سکتا ہے. آپ مشکل سے گزر رہے ہیں نا, اور آپ اور میں ظاہر ہم تو صرف سن رہے ہیں اور کسی حد تک دیکھ رہے ہیں جس کا باپ شہید ہوا ہے وہ مصیبت سے گزر رہا ہے. وہ خواتین جو بیوہ ہوئی ہیں وہ مصیبت سے گزر رہی ہیں, وہ جو اپنے یتیم بچوں کو بیچاریاں سنبھال رہی ہیں وہ مصیبت سے گزر رہی ہیں. ان کے لیے عرض کروں گا آپ کے لیے بہت بڑا موقع ہے بصیرت حاصل کرنے کا, بصیرت نصیب ہو سکتی ہے. کیوں؟ آپ امتحان میں گزر رہے ہیں, آپ اس امتحان کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں. کربلا ہمیں یہ سکھا رہی ہے. اور اگر کوئی اس امتحان سے گزر جائے اس صلاحیت کے ساتھ, اس فکر کے ساتھ کہ مجھے کسی مقام پر پہنچنا ہے, اب نہیں معلوم کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے. اور جس قوم نے ایسے افراد تربیت دیے ہیں وہ ان مصائب سے گزرے ہیں, ان حالات سے گزرے ہیں. یعنی مثلا ہم اور آپ ہر روز ایک شہید دو شہید کی خبریں سنتے ہیں. ذرا سی دیر کے لیے تصور کیجئے گا, ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی, 8 سال جنگ چلی ہے, کئی لاکھ لوگ مرے ہیں, روزانہ کتنے جنازوں کی خبریں لوگوں کو ملتی ہوں گی, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ بصیرت کا عنوان تھا کہ ہاں کچھ لوگوں نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے, اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت سارے امتحانات سے گزرنا ہوگا. ان امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ گزرو. ٹھیک ہے, احسان محترم, ہمیشہ خدا امتحان کے اوپر اس بات پہ یقین رکھیے گا خدا ظلم نہیں ہونے دے گا. اور وہی بات جو واپس آتی ہے وہ یہ کہ اس غم کی کیفیت کو سنبھالنے کے لیے اور اس غم سے پازیٹو ریزلٹ لینے کے لیے, پازیٹو ریزلٹ کیا ہے؟ امید خدا امتحان کی سمجھ, اپنے دین کے اندر اور مضبوطی کے ساتھ بڑھنا. اس سب کے لیے کیا ضروری ہے؟ عقائد پہ توجہ بہت ضروری ہے, نظام تربیت سمجھ میں آنا چاہیے. اچھا, اس میں یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, اہل بیت کے تجربے سے عرض کر رہا ہوں جو اپنے ان کے شاگردوں کے تجربے تھے, کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور کسی موقع کے اوپر کہتا ہے مولا میرے لیے یہ امتحان بس ہے, وہ فوراً وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے, وہاں سے اٹھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تمہارے لیے امتحان بس ہے, ختم ہو گیا معاملہ, جاؤ کچھ اور کرو. ایک آدمی زندان کے اندر تھا, بہت زیادہ التجا کرتا ہے ساتھ میں امام سے, بہت زیادہ روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, مولا تشریف لاتے ہیں زندان, فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا مجھے رہائی چاہیے. فرمایا نصیب ہو جائے گی. کہنے کا مولا آپ پہلے کیوں نہیں تشریف لائے؟ فرمایا اگر تم اس طرح بلاتے تو ہم پہلے بھی آ جاتے. لیکن اصل میں کیا ہوا ہے؟ اصل میں یہ ہوا ہے کہ اگر یہ باقی رہتا تو کسی اور مقام پہ پہنچنا تھا اس نے. فرض رکھ شاعر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. ایک موقع پہ فرض رکھ شاعر زندان کے اندر گھبرا گئے, کہا بس میں اب نہیں جھیل سکتا اس سے زیادہ, آزادی نصیب ہو گئی, آزادی نصیب ہو گئی, باہر آ گئے, معاملہ ختم ہو گیا. ہم سب کی ایک کیپیسٹی ہے, اس سے زیادہ خدا غم نہیں دے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, خدا تعالی کسی نفس کو اس کی تکلیف اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دے گا. تو اگر خدا تعالی نے ہمیں ایک امتحان میں رکھا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ سخت امتحان ہے اور ہم عقیدے میں مضبوط ہوں, تو ہم سمجھ جائیں گے کہ نہیں, یہ سخت امتحان ہمارے لیے قابل تحمل ہے, ہم جھیل سکتے ہیں. اگر عقیدے میں مضبوط ہیں کہ خدا تعالی ظلم نہیں کرے گا, اگر عقیدے میں مضبوط ہیں کہ خدا ہمارے لیے ہمدرد ہے, خدا تعالی ہمارے ساتھ رؤوف الرحیم ہے, اگر وہ رؤوف الرحیم ہے تو مجھے مصیبتوں میں کیوں ڈالا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان مصیبتوں سے بڑھ کر کوئی انعام دینے والا ہے. عجیب روایات ہیں ہمارے پاس اس سلسلے میں. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم.
روایات میں بعض اوقات علامتی بیان ہوتے ہیں, سمبولک ہوتی ہیں, لوگوں کو سمجھانے کی خاطر, لوگوں کو بتانے کی خاطر. مثلا ایک اسی طریقے سے سمبولک روایت کے اندر بیان کیا کہ کسی یتیم نے کوئی گناہ کیا, کسی یتیم نے گناہ کیا اور فرشتوں کو لکھنا ہے کہ لکھیں گے اس نے گناہ کیا, خدا تعالیٰ فرماتے ہیں مت لکھو مت لکھو. تو فرشتے کہتے ہیں خدا اس نے گناہ کیا ہے, اس کا گناہ نہ لکھیں. تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں نے اس کو باپ کے نہ ہونے کے غم میں ڈال دیا ہے, اب گناہ کی سزا دیتے ہوئے مجھے حیا آتی, میں نے اس کو باپ کے نہ ہونے کے غم میں ڈالا ہے, یہ بیچارہ بن باپ کا رہا ہے, اس مصیبت میں ڈالنے کے بعد میں اس کو گناہ کا عذاب بھی کروں, نہیں ابھی چھوڑ دو اسے, شاید بچ جائے. شاید اپنے راستے کے اوپر واپس آ جائے. خدا انسان غفور و رحیم ہے, اگر کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو صرف ایک ہدف سے ڈال رہا ہے, وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں کسی مقام پہ پہنچیں گے. اچھا, اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی یہ تو قوموں کو عذاب بھی تو ہوتے ہیں, قوم مصیبت میں بھی تو پڑتی ہے, بعض اوقات اس وجہ سے پڑتی ہے کہ اس نے غلط اعمال انجام دیے ہوتے ہیں, اس نے غلط کاموں کو انجام دیا ہوتا ہے. ہاں, یہ قوم کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم کے اوپر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی سزا سب کو اٹھانی پڑتی ہے, سزا سب کو اٹھانی پڑ جاتی ہے. اب ہمیشہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ان دو کے درمیان ہمارے ذہن کے اندر چلتا رہے گا, آئے یہ سزا ہے جو ہمیں کچھ اٹھانی پڑ رہی ہے, یا یہ وہ مقام ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان میں ڈالے گئے. ہر انسان کی زندگی میں, مومن کی زندگی ہمیشہ اس کے درمیان رہے گی, خوف اور رجا. ایک خوف ہے کہ شاید میں دور جا رہا ہوں, ایک امید ہے کہ شاید خدا سے نزدیک آ رہا ہوں. اب اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ اگر میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتا رہوں, اپنی تربیت کو پورا کرتا رہوں, میں مطمئن رہوں گا مولا جو میرے اوپر ذمہ داری تھی میں انجام دینے کی کوشش کرتا رہوں, اپنے کام کو اچھی طریقے سے انجام دے دیجیے. اگر دین کے نام پہ ضرب لگ رہی ہے, اپنے دین میں مضبوط ہو جاؤ, اپنے دین کے اندر طاقت حاصل کر لو, اپنے دین کی اور زیادہ خدمت کرنے کی طرف چلے جائیں. اور آخری بات جو اس سلسلے میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کیا ہم نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی حجت خدا کی تشریف آوری کے لیے؟ 1400 سال سے کیا ہم یہ نہیں بتا رہے تھے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو مصیبتیں آئیں گی؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہر گزرتا ہوا دن ان کے ظہور سے ہمیں نزدیک کرے گا؟ بھئی ظہور 1 سال کے بعد ہو یا 5 سال کے بعد ہو یا 50 سال کے بعد ہو یا 500 سال کے بعد ہو, جتنے بھی ایام گزرتے جائیں گے ہم ظہور سے نزدیک ہوں گے یا دور ہوں گے؟ گھر نزدیک آئیں گے نا, اور جتنا ظہور سے نزدیک آئیں گے مشکلات کم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ ہم سب کو نظریاتی طور پہ پتہ ہے مشکلات بڑھیں گی. اچھا, اگر ہم یوں سوچ لیں کہ شاید یہی دور ان کے ظہور کا دور ہو, پھر کیا ہوگا؟ پھر مشکلات ایسی مشکلات آئیں گی جو 1100-1200 سال میں نہیں آئی ہوں گی, طے شدہ ہے. یعنی بعض اوقات انسان تعجب سے دیکھنے لگتا ہے اس میں کون سی بات ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم سب کو سب کچھ معلوم ہے اس اعتبار سے, صرف ہمیں یہ کرنا ہوگا اپنی فکر کو جمع کر کے یہ سوچنا پڑے گا اس میں ہماری ذمہ داری کیا بن رہی ہے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کم سے کم ذمہ داری جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, شعور حاصل کریں, اپنے اندر مضبوطی حاصل کریں, اپنے دین کی مضبوطی کو حاصل کریں. یہ وہ پہلی شرط ہے جس کے بعد باقی سارے کام ہونا شروع ہوں گے. اور الحمدللہ رب العالمین, کوئی بھی پاکستانی معاشرے کے اندر موجود اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیکھے, شاید چند مہینے پہلے تو شک کر رہے ہوں کہ پتہ نہیں ان کے اندر کوئی دمخم ہے یا نہیں ہے, طاقت ہے یا نہیں ہے. ابھی لوگوں کے منہ کافی حد تک بند ہو گئے کہ نہیں, ان کے اندر دمخم ہے, ان کے اندر طاقت بھی ہے, اپنے دین کے نام پر وفادار بھی ہے. اگر یہ ہوا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے, تو دشمن نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کیا کچھ ہے, وہ خاموش بیٹھے رہیں گے, وہ بھی آئیں گے میدان کے اندر. یہ چیلنج ایک مستقل چیلنج رہے گا. اور اگر ہم الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اوپر غور کرتے ہیں, اس 250 سال کو کیسا پاتے ہیں, مسلسل چیلنج ہے, مسلسل چیلنج. لہذا دوست احباب کبھی کبھی ہم سے پوچھتے ہیں, شاید ان تجزیہ تحلیل وغیرہ کی وجہ سے, یہ مشکلات کب ختم ہوں گی, یہ سب کب ختم ہوگا؟ میں ان سے کہتا ہوں یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ختم ہوگا, اصل کیا یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے؟ اگر واپس نہیں جانا ہے تو مشکلات نے ختم نہیں ہونا ہے, مشکلات نے بڑھنا ہے. صرف ایک بات پوچھو, ہمارا ایمان کب بڑھے گا, ہم اپنے دین کے اندر کیسے مضبوط ہوں گے؟ مشکلات میں تو رہنا ہے, جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے چیلنجز بڑھتے چلے جاتے ہیں. جو بچہ ماں کی گود میں ہے اپنے 4 ہاتھ پاؤں کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا, اس کے سامنے کوئی چیلنج نہیں ہے, اس کا تو یہ ہے کہ اس کے منہ میں غذا بھی دوسرے ڈالیں گے. لیکن جس کے 4 ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, جس کے پاس طاقت توانائی ہے, وہ کھڑے ہونے کے قابل ہے, اب اس کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ اس کے منہ میں دوسرے لوگ کھانا ڈالیں گے، نہیں، اب اس کو خود جدوجہد کرنی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے قابل ہو رہا ہے. اگر کوئی پاکستان میں تشیعوں کو دیکھے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیکھے اور اس کا مقایسہ کرے گزشتہ سالوں سے، تو میرا جیسا آدمی تو مطمئن ہے کہ ہم اس پاؤں پہ کھڑے ہونے کی فیز میں داخل ہو رہے ہیں، اور اگر داخل ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، تو پھر چیلنج بڑھیں گے، پھر چیلنج بہت بڑھیں گے. اب اس کے دوران صرف ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، ان سب کے لیے تیاری، گاندھی کے چیلنج تو آئیں گے، ان کے لیے تیاری کیا ہوگی، ان کے لیے کتنی ہمیں وحدت چاہیے ہوگی، کتنا کوآرڈینیشن چاہیے ہوگا، کتنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا، کتنی سازشیں پیچیدہ ہوتی چلی جائیں گی. اور میں پھر کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس بیچ میں، دوبارہ لے کر آؤں گا، یہ دور کوئی ایسا دور نہیں ہے جو 250 سال اہل بیت کی زندگی میں نہ گزرا. اس تمام دور میں اس سے بدتر کئی دفعہ گزرے ہیں، اور انہوں نے سب کو سکھایا ہے. سب کو سکھانے میں آسان ترین کام کیا کیا، یعنی وہ آسان ترین راستہ جس سے ان کے سیکھنے والوں کو بہت مدد ملی ہے، وہ کیا تھا؟ انہوں نے خود مصیبتوں کو جھیلا ہے، اتنا مصیبتیں جھیلی، اتنے غم اٹھائے، اتنی مشکلات برداشت کریں کہ ان کا دیکھنے والا فوراً کہتا تھا اگر انہوں نے یہ مصیبتیں اٹھائی ہیں پھر میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان چیزوں میں زندگی کے لیے ایک راستہ نکلتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس گھر کے ماننے والے ہیں، ہم اس گھر کے معتقد ہیں، انہوں نے ان تمام مسائل کے لیے ہمیں حل دیے ہیں، یہ جتنے بھی غم ہمارے اوپر آئیں گے، یہ جتنے بھی چیلنجز ہمارے اوپر آئیں گے، ان کے راستے ہمیں دیے گئے ہیں. ان راستوں کو اگر لے کر چلتے ہیں، میں ان 3 دن کے اندر جو